السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملہ، 20 شدت پسند ہلاک۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
باجوڑ میں شدت پسندوں کے خلاف امن لشکر کی کارروائی، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کے معاملے پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، حکومت بحث کرانے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، غزہ میں تازہ اسرائیلی کارروائی میں 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور فلپائن کے شمال میں سمندری طوفان راماسن کے باعث 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ یہ طوفان اب شمالی ویتنام یا چین کے ہنان جزائر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور مالی حکومت کے نمائندوں اور طوارق علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان امن بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی شمالی وزیرستان میں مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں 20 مبینہ جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کی صبح دتاخیل کے گاؤں زوئی سیدگی میں دہشت گردوں کے زیر استعمال ایک مکان پر 4 میزائل داغے گئے۔ میزائل لگنے سے گھر کا بیشتر حصہ منہدم ہو گیا۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت سے متعلق آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے وہاں تک میڈیا کی رسائی نہیں ہے۔ پاکستانی فورسز کے جیٹ لڑاکا طیاروں کے فضائی حملوں میں بدھ کی صبح افغان سرحد کے قریب 35 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ عسکریت پسند سرحد پار فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن جاری ہے، اور فوج کے مطابق بدھ کو فضائی کارروائی میں کم از کم 35 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق یہ کارروائی شوال کے علاقے میں کی گئی، اور دہشت گردوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تازہ فضائی کارروائی سے ایک روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے میرعلی میں 2 مختلف جھڑپوں میں ایک افسر سمیت 5 فوجی ہلاک، جبکہ 13 دہشت گرد مارے گئے تھے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوا کے مطابق شمالی وزیرستان کے مرکزی علاقے میران شاہ سے دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے بعد پیر سے میرعلی کے علاقے میں زمینی کاروائی شروع کی گئی۔
جیسے میران شاہ کا علاقہ کلیئر ہوا ہے، اسی طرح میرعلی بھی کلیئر ہوگا اور باقی بھی سارے علاقے کلیئر ہوں گے۔ آپریشن ٹھیک جا رہا ہے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ جتنے علاقے ہیں ان سب کو کلیئر کرنا ہے، اور ہم بڑی کلیئرلی پہلے کہہ چکے ہیں کہ بغیر کسی تفریق کے تمام علاقوں میں سے دہشت گردوں کو اور ان کی پناہ گاہوں کو ختم کیا جائے گا۔
میجر جنرل عاصم باجوا نے بتایا کہ آپریشن کے آغاز کے بعد دہشت گردوں کے مضبوط گڑھ تصور کیے جانے والے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہاں سے شدت پسندوں کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ ادھر اطلاعات کے مطابق کلعدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک اہم کمانڈر عدنان رشید کو جنوبی وزیرستان کے علاقے شکئی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عدنان رشید پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کے جرم میں گرفتار تھا، لیکن 2012 میں بنو جیل میں دہشت گردوں کے ایک منظم حملے میں کئی دیگر خطرناک مجرموں سمیت عدنان رشید وہاں سے فرار ہو گیا، جس کے بعد وہ وزیرستان کے علاقے میں روپوش رہا۔ اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان میں آپریشن کے آغاز کے بعد وہ جنوبی وزیرستان منتقل ہو گیا تھا، جہاں ایک کارروائی کر کے اسے گرفتار کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں باجوڑ کے قبائلیوں نے عسکریت پسندوں سے مقابلے کے لیے کمیٹیاں بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جو شورش پسندوں کے خلاف جاری کارروائی میں انتظامیہ کی مدد کریں گی۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہے شمیم شاہد کی۔
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ میں مقامی عمائدین کی جرگے میں امن لشکر کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ علاقے میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی اور امن و امان کے لیے انتظامیہ اور سرکاری فورسز کی مدد کرے گا۔ اطلاعات کے مطابق بدھ کو امن لشکر نے قبائلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بعض سرحدی دیہاتوں میں شدت پسندوں کی تلاش کے لیے کارروائی بھی شروع کر دی ہے۔ رواں ہفتے سیکورٹی فورسز نے باجوڑ کے افغان سرحد سے ملحقہ علاقوں میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی تیاری کرتے ہوئے یہاں کے تقریباً 5 دیہاتوں سے لوگوں کو منتقل ہونے کا کہا تھا. انخلا کے اعلانات کے بعد یہاں سے اطلاعات کے مطابق ہزاروں افراد مرکزی قصبے خار کی طرف منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن جرگے میں ہونے والے فیصلوں اور انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے بعد ان لوگوں کو واپس آنے کا کہا گیا ہے، اور تاحال سیکورٹی فورسز نے بھی کسی طرح کی کارروائی شروع نہیں کی. جرگے میں شامل ڈاکٹر خلیل الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انتظامیہ کو اس بات پر قائل کیا گیا کہ اگر مقامی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اس کے اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے.
ان لوگوں کو نکالنا اپنے مخالفین کو موقع دینے کے مترادف ہے، تو لہٰذا جرگی نے زور لگایا کہ ان لوگوں کو اپنے گھر پہ واپس کر دو اور مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہو جائے گا. تو پولیٹیکل انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئی، اس کے نتیجے میں ایک قومی لشکر بن گیا، بہت بڑا لشکر تھا، اور اس لشکر کو انتظامیہ نے مطلوب نام دی اور ان کے خلاف اس لشکر نے کارروائی کی.
تحصیل مامون میں منگل کو رات دیر گئے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے فی الوقت نقل مکانی کر کے جانے والوں کو اپنے گھروں کو واپسی شروع نہیں ہو سکی. باجوڑ میں حالیہ مہینوں کے دوران سرحد پار افغانستان سے مشتبہ شدت پسند پاکستانی علاقے میں گھس کر سیکورٹی فورسز پر ہلاکت خیز حملے کرتے رہے ہیں. گزشتہ ہفتے ایک ایسے ہی حملے میں فوج کے ایک افسر سمیت 3 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان ان حملوں پر افغانستان سے احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کرتا آیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے کے لیے مؤثر اور سخت اقدامات کرے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور بین الاقوامی امدادی کارکنوں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ شمالی وزیرستان سے اندرون ملک بے گھر ہونے والے افراد میں وبائی امراض پھوٹ سکتے ہیں. وائس آف امریکہ کے ساتھ اپنے انٹرویو میں آکسفارم کے عہدیداروں نے کہا کہ صحت کے بحران کو روکنے کے لیے تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے کامران حیدر اس کی تفصیل بتائیں گے.
نواز شریف انتظامیہ کے سینئر عہدیداروں کے مطابق شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والے رجسٹرڈ افراد کی تعداد 10 لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے، جن میں سے بیشتر قبائلی علاقے سے متصل صوبہ خیبر پختونخوا کے قریبی اضلاع میں قیام پذیر ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی آبادی کی خوراک، صحت اور دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حد الوسع کوشش کی جا رہی ہے. بین الاقوامی امدادی تنظیم آکسفیم کے پاکستان میں سربراہ جبار احمد خان نے وائس آف امریکہ سے انٹرویو میں امدادی سرگرمیوں کو ایک بڑا چیلنج قرار دیتے ہوئے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر صحت سے متعلق شعبوں میں اقدامات نہ کیے گئے تو ان شہروں میں مختلف بیماریاں، بالخصوص پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں، وبا کی صورت اختیار کر سکتی ہیں.
لوگ سکولوں میں رہ رہے ہیں، جو بھی ان کو خالی بلڈنگ ملتی ہے وہاں پر رہ رہے ہیں، جو کچھ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ہوسٹ کمیونٹی کے ساتھ رہ رہے، کچھ کرائے میں، کچھ بغیر کرائے کے. اب آپ دیکھیں، اگر کسی گھر میں ایک لیٹرین ہے یا ایک واٹر سپلائی سسٹم ہے، جو کہ پہلے 10 لوگوں کو کر رہا تھا، اب 35-40 لوگوں کو کر رہا ہے، تو وہ تو بہت جلدی بھر بھی جاتا ہے، کنٹامینیٹ بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ بنو کا بھی دیکھ لیں، اب اس کی اپنی آبادی 1 ملین ہے، تو وہ جو سارا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر وہ 1 ملین کے لیے ہے، لیکن جب ایک دم سے 50% اور لوگ آئے تو سارا انفراسٹرکچر تو اس کے لیے پورا نہیں بنتا نا.
عسکریت پسندوں کی پابندی کے باعث شمالی وزیرستان میں گزشتہ 2 سالوں سے بچوں کو پولیو سمیت مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائے جا سکے، اور آکسفیم کے عہدیدار کے مطابق جن اضلاع میں اب یہ رہائش پذیر ہیں وہاں بھی ایسی مہم زیادہ بہتر انداز میں نہیں چلائی گئی. نواز انتظامیہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی امداد کے لیے عالمی سطح پر کوئی اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، اور حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ملک خود سے مدد کرنا چاہے تو ان کی امداد سے انکار نہیں کیا جائے گا. اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی سے بے دخل ہوئی آبادی میں 74% عورتیں اور بچے ہیں. جبار احمد خان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی امدادی ادارے اس قسم کی صورتحال میں کام کرنے کی زیادہ مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں.
اگر عورتوں کی کوئی ضرورت ہے تو وہ کسی کو بتا سکیں، پھر جب وہ ضرورت ان کی پوری ہو تو ایسی پوری ہو کہ وہ اس میں شامل ہو سکیں، اس فیصلے میں، اس کام میں. اس لیے ہم اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ فیمیل فیز جو ہے اس ریسپانس کا، وہ کافی بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ جو آبادی ہے وہ 74% فیمیل اور بچے ہیں, اور چونکہ بچوں کی رسپانسبلٹی ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں عورتوں پر ہوتی ہے, تو اسی لیے بہت زیادہ فوکس عورتوں پر اور پھر عورتوں اور بچوں دونوں پر بڑا ضروری ہے.
شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں میں صحافی حاجی مجتبیٰ کا خاندان بھی شامل ہے. بنو شہر سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تجربات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
اور یہ جو جتنی مراد مل رہی ہے یہ تو ایک ہی خاندان کے لیے میرے خیال میں ایک ہفتے کے لیے بھی کافی نہیں ہے, کیونکہ ایک خاندان میں تقریباً 10-15 لوگ رہتے ہیں اور یہ اتنا چھوٹا سا جو وہ ریلیف دیتے ہیں. تعلیم کے لیے تو ابھی تک کسی نے کوئی بھی نہ اعلان کیا ہے نہ کسی کوئی آئے ہیں, انہیں پرانے اسپتال ہے وہی اس میں اسٹاف ہے وہی دوائیاں ہیں.
صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا ہے کہ انہیں نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی امداد کے لیے فنڈز کی کمی کا سامنا ہے, اور حال ہی میں صوبائی حکومت کی طرف سے بین الاقوامی برادری کو انسانی بنیادوں پر ان سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی تھی. نواز انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں پر پابندی ان کی سیکیورٹی کی بنیاد پر عائد کی گئی ہے, تاہم ضرورت پڑنے پر انہیں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دی جائے گی. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے ایوان بالا میں غزہ میں جاری لڑائیوں پر بحث کی اجازت نہ ملنے پر حزب اختلاف نے احتجاج کیا. اس موقع پر وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا تھا کہ دونوں قوموں کے ساتھ بھارت کے سفارتی رشتے ہیں, اور ایوان میں دی جانے والی کوئی منفی رائے دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
غزہ پٹی پر اسرائیلی حملے کی گونج بدھ کے روز پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں سنائی دی. حزب اختلاف نے اس معاملے پر بحث کرانے اور اسرائیل کے خلاف قرارداد مذمت منظور کرنے پر زور دیا, لیکن حکومت نے اسے مسترد کر دیا, جس پر زبردست ہنگامہ ہوا. جو ہی کارروائی شروع ہوئی اور وقف صفر کا آغاز کرتے ہوئے ایوان کے ڈپٹی چیئرمین پی جے کرین نے یہ کہہ کر جنتا دل یو کے رکن علی انور انصاری کا نام پکارا کہ یہ معاملہ آج کی کارروائی میں درج ہے, حزب اقتدار کی جانب سے اس کی مخالفت کی جانے لگی. اس پر وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا کہ انہیں جیسے ہی یہ علم ہوا کہ یہ معاملہ آج کی کارروائی میں شامل ہے وہ ایوان میں آ گئیں. انہوں نے ایوان کے چیئرمین حامد انصاری کے نام یہ خط میں لکھا ہے کہ اس معاملے پر بحث نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں سے ہمارے رشتے ہیں, اور کسی ایک ملک کے خلاف برعکس تبصرہ سے اس کے ساتھ ہمارے رشتے خراب ہو سکتے ہیں.
کوئی بھی چرچا اس صدن میں ان دیشوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو پربھاوت کر سکتی ہے. سوال ان کے ماننے نہ ماننے کا نہیں ہے. چیئرمین صاحب جنہوں نے آگیا دی ہے میں نے انہیں پتر لکھا ہے, اس لیے چیئرمین صاحب کے نرنے کا ہم انتظار کریں. اس بیچ میں آپ زیرو آر لینا چاہیں تو زیرو آر لے لیں, جو ان کا نرنے ہوگا وہ میں مانوں گی.
ان کے اس بیان پر زبردست ہنگامہ ہوا. حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ کارروائی کی لسٹ ایوان کی ملکیت ہوتی ہے اور اس میں شامل کسی معاملے کو نہ اٹھانا ایوان کی توہین ہے. کانگریس, ترنمول کانگریس, سماجوادی پارٹی اور بائیں بازو سمیت پورے حزب اختلاف نے بحث کا مطالبہ کیا. کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے ارکان ایوان کے وسط میں پہنچ گئے. جب ہنگامہ فرو نہیں ہوا تو کارروائی پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی. کانگریس کے غلام نبی آزاد اور پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی اور دیگر ارکان نے حکومت کے اس رویے کی مخالفت کی. ایوان کے باہر محبوبہ مفتی نے کہا کہ حکومت کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے.
سب سے بری بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہمیشہ پیلسٹین کا سپورٹر رہا ہے, چاہے گاندھی جی ہو, چاہے جواہر لال نہرو ہو, اندرا جی ہو, ایون واجپئی جی, انہوں نے ہمیشہ بلا خوف بلا ڈر پیلسٹین کا ساتھ دیا. اور آج جب اتنی جارحانہ اٹیکس ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے, ہم خاموش ہیں. ہم نے 2 دن پارلیمنٹ میں اس مدعے کو اٹھایا اس امید سے کہ جو نئی سرکار ہے, جو NDA کی سرکار ہے, وہ پورے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف سے ایک کنڈمنیشن ہو جائے گا کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے اس قسم کے اٹیکس, اس قسم کی بچوں کی موتیں ہم برداشت نہیں کریں گے. پر بدقسمتی سے جو یہاں کی سرکار ہے انہوں نے کرمنل سائلنس, دے اڈاپٹڈ اے کرمنل سائلنس وچ از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ گاندھی جی کہتے تھے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی دکھ میں ہوگا تو ہندوستان بولے گا, اور آج مجھے افسوس ہے کہ ہندوستان خاموش رہا.
ایک روز قبل بھی اس معاملے پر بحث کرانے کی کوشش کی گئی تھی مگر حکومت تیار نہیں ہوئی, جس پر اپوزیشن ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اسرائیل نے بدھ کو بھی غزہ کی پٹی میں اپنی فضائی کاروائیاں جاری رکھیں. اسرائیل نے مصر کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے بعد اپنی فضائی کاروائیاں روک دی تھیں, لیکن حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرنے کے بعد اس نے کاروائیاں دوبارہ شروع کر دیں. بدھ کو مختلف علاقوں میں ہونے والی فضائی کاروائی میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کی طرف سے کیے جانے والے راکٹ حملے روکنے کے لیے گزشتہ ہفتے اسرائیل کی طرف سے شروع کی جانے والی کاروائی میں اب تک غزہ میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دوسری طرف اب تک 1 اسرائیلی ہلاک ہوا ہے۔ فضائی کاروائی شروع ہونے سے پہلے اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والوں کو خبردار کیا تھا کہ حماس کے قریب رہنا محفوظ نہیں ہے، اور اس پیغام کا مقصد بقول اس کے عام شہریوں کو ہونے والے نقصان کو کم کرنا ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کے لیے بدھ کو مصر جائیں گے۔ اس دورے کا مقصد مصر کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز پر بات چیت کرنا ہے، جس پر گزشتہ روز عمل نہ ہو سکا تھا۔ سنی عسکریت پسندوں کے زیر قبضہ عراقی شہر تکریت سے حکومت کی فوجیں اور شیعہ اتحادی رضاکار بدھ کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنے پر واپس لوٹ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق علیحدگی پسند جنگجوؤں کی طرف سے مارٹر گولوں کی شدید بمباری اور ماہر نشانہ بازوں کی فائرنگ نے منگل کو غروب آفتاب سے پہلے فورسز کو پسپا ہونے پر مجبور کیا۔ تکریت پر تنظیم دولت اسلامیہ فی عراق و شام یعنی داعش کے عسکریت پسندوں نے گزشتہ ماہ قبضہ کیا تھا، اور 2.5 ہفتے پہلے ہی قبضہ چھڑوانے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ مقامی رہائشیوں کے مطابق بدھ کو کوئی لڑائی نہیں ہوئی ہے۔ عراقی پارلیمنٹ نے سنی سیاستدان سالم الجبوری کو نیا اسپیکر منتخب کر لیا ہے۔ تاہم اب بھی ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے عہدوں کا معاملہ متنازع ہے۔ عراق کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کے بارے میں قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
سلیم الجبوری عراقی پارلیمان نے منگل کے روز 194 ووٹوں کی اکثریت کے ساتھ نئے اسپیکر کو منتخب کر کے موجودہ تعطل کو ختم کیا ہے۔ گزشتہ 2 اجلاس اہم سیاسی بلاک کی جانب سے اپنے نام واپس لینے کے بعد تعطل پر ختم ہوئے تھے، اور انتخاب کے لیے ضروری گنتی پوری نہیں ہو سکی تھی۔
اقسم باللہ العلی العظیم
سابق وزیر اعظم ریاض علاوی کے حامی پارلیمان کے ارکان کی جانب سے منگل کے روز کے اجلاس میں حاضری سیاسی برف پگھلنے کا ایک اشارہ ہے، جنہوں نے گزشتہ 2 اجلاسوں کے بائیکاٹ کے بعد حلف اٹھایا۔ ایک شیعہ رکن پارلیمنٹ نے یہ کہتے ہوئے شکایت کی کہ منگل کے روز ہونے والی رائے شماری غیر آئینی تھی، کیونکہ بقول ان کے یہ غیر قانونی عمل تھا۔ تاہم ووٹنگ بغیر کسی رکاوٹ کے ختم ہوئی۔ حریف شیعہ سنی اور کرد سیاسی دھڑوں کے بعض اراکین کی جانب سے بحث میں کئی بار بات تلخ کلامی تک پہنچی، تاہم اس سب کے باوجود تمام سیاسی دھڑے کسی قسم کے معاہدے تک پہنچنے کے خواہش مند تھے۔ تاہم یہ تنازع کہ عراق کا وزیر اعظم کون بنے گا ابھی تک لاجنحل ہے۔ اپنی مدت پوری کرنے والے وزیر اعظم نوری المالکی توقع کر رہے ہیں کہ وہ تیسری مدت کے لیے بھی اپنی نشست قائم رکھ سکیں گے، تاہم انہیں سنی کرد اور کچھ شیعہ سیاسی بلاکس کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے۔ بیروت میں امریکن یونیورسٹی میں سیاسیات کے پروفیسر ہلال خاشان کہتے ہیں
The most important development for putting Iraq on the road to national reconciliation
سب سے اہم پیش رفت عراق کو قومی مصالحت کے راستے پر ڈالنا ہے، جہاں مالکی کے لیے نئی جگہ تلاش کرنی ہے۔ مالکی سنی عربوں، کردوں اور کئی عراقی شیعوں کے لیے ناقابل قبول ہیں، تاہم مسٹر جبوری کا انتخاب درست سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ العربیہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ مسٹر مالکی نے نئے پارلیمانی اسپیکر سلیم الجبوری سے ملاقات کی ہے۔ یہ بظاہر ان کی حمایت حاصل کرنا تھا، کیونکہ جبوری نے ماضی میں بیان دیا تھا کہ وہ مسٹر مالکی کی تیسری مدت کی حمایت نہیں کریں گے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پچھلے ہفتے شمالی عراق سے تعلق رکھنے والے کرد جنگجوؤں نے کرکک میں واقع 2 بڑے آئل فیلڈز پر قبضہ کر لیا۔ یہ تنصیبات ISIL کے عسکریت پسندوں کی ایک پیش قدمی کے نتیجے میں عراقی فورسز کی پسپائی کے بعد خالی پڑی تھیں۔ اب کرد وہاں اپنا قبضہ مستحکم بنانے کے لیے اپنی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ وہ تیل کی دولت کو آزادی کی اپنی کوشش کے لیے بنیاد بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
کرکک کے ارد گرد پھیلے صحرا کے افق پر تیل کے کنوؤں سے بلند ہونے والے روشن شعلے موسم گرما کے گرد و غبار میں گم ہو رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تیل کے کل ذخائر کا تقریباً 4% ریت کے ان ٹیلوں کی تہہ میں موجود ہے۔ یہ عراقی کردوں اور ان کے دوسرے نسلی اور قبائلی گروپوں کے لیے ایک انعام کی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک عرصے سے ان پر قبضے کی خواہش رکھتے تھے۔ کردوں کو یہ موقع جمعے کے روز اس وقت ملا جب ان کے جنگجوؤں نے کرکوک اور بائے حسن آئل فیلڈز پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ کردستان کی علاقائی حکومت کے قدرتی وسائل کے وزیر اشتی ہورامی کہتے ہیں کہ کرد اس سال کے آخر تک خود کفیل ہو جائیں گے۔ ہم بغداد کے آمروں کے زیر انتظام صورتحال کے برعکس اپنی محصولات کے معاملے میں آزاد ہو جائیں گے۔ بغداد کا اصرار ہے کہ تیل سے حاصل ہونے والے تمام محصولات کی ترسیلات مرکزی حکومت کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اس سال بغداد حکومت نے کردوں کی جانب سے ترکی کے راستے تیل کی برآمد کے بعد صوبائی بجٹ کا ایک حصہ روک لیا، لیکن اب تیل کے نئے کنویں قبضے میں آنے کے بعد کردستان کی علاقائی حکومت یا کے آر جی تیل کی اپنی پیداوار بڑھانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ایک بار پھر کردستان کے قدرتی وسائل کے وزیر اشتی ہورامی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دھوک میں تیل صاف کرنے کے ایک نسبتاً بڑے اور کئی چھوٹے کارخانے بنانے اور بازیان کے ایک اور کارخانے میں توسیع کے منصوبے ہیں، اور بازیان ریفائنری اور ہلکے تیل یا گاڑھے تیل کے لیے چند اور ریفائنریز زیر تعمیر ہیں۔ پالیسی گروپ چیتھم ہاؤس سے منسلک توانائی کے امور کی ایک ماہر ویلری مارسل کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ صحیح خریداروں کی تلاش کا ہوگا۔
Taking Kirkuk or KRG's own exports, then the difficulty is more one of sovereignty, disputed oil.
Kirkuk پر قبضہ یا KRG کی اپنی برآمدات کو اپنے ہاتھ میں لینا پھر اصل مشکل اقتدار اعلیٰ اور متنازع تیل کی ہے۔ اس لیے حقیقت یہ ہے کہ تیل کے امکانی خریدار تیل نہیں خریدیں گے کیونکہ وہ مستقبل کی عراقی برآمدات سے خارج کیے جا سکتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے مستند خریداروں کے لیے بہت زیادہ خطرناک صورتحال ہوگی۔ مئی میں کرکوک سے کردستان کے اپنے نیٹ ورک اور ترکی کو ملانے والی ایک نئی پائپ لائن کھولی گئی تھی۔ کے آر جی کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ وہ سن 2015 تک اس کے ذریعے 400,000 بیرل تیل روزانہ برآمد کریں گے، جس کے متعلق مارسل کہتی ہیں کہ اس سے کھیل کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ان کے الفاظ،
The opening of the pipeline from Kurdistan to Turkey is really groundbreaking because it really does enable Kurdistan to turn
Kurdistan سے ترکی تک پائپ لائن کا آغاز حقیقتاً ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس سے کردستان واقعی تیل کی خریداریوں کے سلسلے میں بغداد سے الگ ہونے، مشرق وسطی کے مرکزی حصے سے الگ ہونے اور ترکی اور یورپ کی سمت پڑھنے کے قابل ہو جائے گا، اور اس سے ہر طرح کے دروازے کھل جائیں گے۔ اربل میں واقع اپنے ایک عام سے گھر میں 62 سالہ سابق کرد جنگجو عمر حسن مولود ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے تاریخی واقعات دیکھ رہا ہے۔ کرد طویل عرصے سے یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کرکوک ان کے آبائی وطن کا حصہ ہے، اور بہت سے دوسرے کردوں کی طرح مولود یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کی خاطر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1991 میں جب عراقی فوج کرکوک پر قبضے کے لیے یہاں آئی تھی تو میں یہاں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وطن کو ضرورت پڑی تو وہ ایک بار پھر اپنی جان، اپنا خون اور اپنا خاندان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عراق کو درپیش افراتفری اور شورش کی صورتحال کو کرد اپنے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں، اور اس کے حکمران کرکوک کے تیل کے کنوؤں کو مستقبل کی کسی کرد ریاست کی اقتصادی بنیاد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی جنوبی سرحدوں پر تاریکین وطن کے شدید ہوتے ہوئے بحران سے نمٹنے کے لیے کانگریس میں دونوں جماعتوں کی طرف سے اقدامات کی حمایت میں بظاہر اضافہ ہو رہا ہے۔ سینٹ سے وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل باومن کے مطابق اراکین اس بات پر تو متفق ہیں کہ سرحد پر پہنچنے والے کم عمر بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو روکنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کسی مخصوص اقدام اور درکار فنڈز پر اختلاف بدستور موجود ہے۔ تفصیلات اسد حسن سے۔
کانگریس میں جہاں صدر باراک اوباما کی طرف سے امریکی سرحد پر پہنچنے والے ہزاروں بچوں کے معاملے کو نمٹانے اور 3200 کلومیٹر طویل سرحد کی نگرانی بڑھانے کے لیے $4 ارب کی درخواست کی گئی ہے، وہاں ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ دونوں جماعتیں فی الفور کسی اقدام پر متفق ہو جائیں۔ ریپبلکنز ایوان نمائندگان پر کنٹرول رکھتے ہیں اور وہ سینٹ میں بھی اس بل کو رکوا سکتے ہیں یا اس پر ووٹنگ کو مؤخر کرا سکتے ہیں، لیکن جب چوٹی کے ایک ریپبلکن سینٹ جوڈیشری کمیٹی کے سربراہ چک گراسلے سے یہ سوال کیا گیا کہ آیا کانگریس اس بل پر اگست کی تعطیلات سے پہلے اقدام کر سکتی ہے، تو ان کے الفاظ تھے،
I hope so because I think the humanitarian needs are great.
مجھے اس کی امید تو ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ضروریات مقدم ہوتی ہیں۔ ڈیموکریٹک سینیٹر ٹام کارپر بھی ان کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔
Something that we should do before the August recess.
یہ ایک ایسا کام ہے جسے ہمیں اگست کی تعطیلات سے پہلے کرنا چاہیے۔ دونوں سینیٹروں کا کہنا ہے کہ کم عمر تارکین وطن کی آمد سے نمٹنے کے لیے سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے جس قانون پر دستخط کیے تھے اب اس میں مدافعت نہیں رہی، خاص طور پر جب اتنی بڑی تعداد میں بچے سینٹرل امریکہ کے ممالک سے امریکی سرحد پر پہنچ رہے ہوں۔ ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم بھی اس بات سے متفق ہیں۔
The 2008 law was designed to deal with children.
ان کے الفاظ ہیں، سال 2008 کا قانون چین اور دیگر ممالک سے آنے والے ایسے بچوں کے مسئلے سے نمٹنے اور انہیں واپس بھجوانے کے لیے بنایا گیا تھا جو جنسی غلامی کے طور پر یہاں لائے جاتے ہیں۔ واضح طور پر ہندورس، گوئٹمالا اور ایل سلواڈور سے آنے والے یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ یہاں پہنچ گئے تو یہاں رک سکتے ہیں۔ ایک تجویز جو ایک ریپبلکن سینیٹر اور ایوان کے ڈیموکریٹ رکن نے پیش کی ہے وہ کم عمر بچوں کے امریکہ کے اندر بطور پناہ گزین رہنے کے لیے کیس بنانے کے وقت کو انتہائی کم کرنے کی متقاضی ہے، لیکن ڈیموکریٹک سینیٹر رابرٹ مینینڈز ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس طرح کی تبدیلی سے بڑی تعداد میں جائز امیگریشن کے ساتھ آنے والوں کے لیے بھی انصاف کا حصول مشکل ہو جائے گا۔
You can in 72 hours go ahead and make a case that your father got murdered in front of you.
وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، 72 گھنٹوں میں آپ یہ کیس نہیں بنا سکتے کہ آپ کے والد کو آپ کے سامنے ہلاک کر دیا گیا۔ آپ یہ کیس تیار نہیں کر سکتے کہ ایک گینگ نے آپ سے کہا ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آپ کے پاس دستاویزات نہیں ہیں، حلف نامے سرٹیفکیٹس نہیں ہیں، تو آپ کیسے یہ کیس فائل کریں گے؟ فی الوقت صدر باراک اوباما اور ان کی کابینہ کے اراکین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ بنا دستاویزات کے بچوں کو خودکار طریقے سے امریکہ میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ انہیں توقع ہے کہ ان کا پیغام سینٹرل امریکہ کے ممالک میں پہنچ گیا ہے۔ ان کے نقاد تاہم کہتے ہیں کہ صدر کو بھی سرحدوں پر موجود تارکین کے بحران کا جزوی طور پر الزام دیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے بھی چیلنج سے نمٹ سکتے تھے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہمٹی شرما کی دلہنیا نے پہلے ویکینڈ پر 33.74 کروڑ روپے کما لیے۔ تفصیلات فکرو فن میں۔
تیرا نام ہمٹی کیوں ہے؟
بچپن میں نا بہت موٹا تھا میں، تو میرے دوست مجھے ہمٹی بنانے لگے، تب سے راکیش بن گیا ہمٹی۔
ہمٹی شرما کی دلہنیا فلمی شائقین کو سینما گھروں تک کھینچ لانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ نوجوان نسل اس نئی جوڑی کی تب سے فین ہے جب سے یہ جوڑی کرن جوہر کی فلم اسٹوڈنٹ آف دا ایئر میں پہلی بار سامنے آئی تھی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ دونوں عالیہ بھٹ اور ورن دھون کے علاوہ کوئی اور نہیں۔
میں تینو سمجھا کی نہ تیرے بنا لگ۔
فلم نے ریلیز کے پہلے ویکینڈ پر 33.74 کروڑ روپے کمائے اور اب بھی خوب رش لے رہی ہے۔
نہ تیرے بنا لگ دا جی تو کی جانے پیار میرا، میں کروں انتظار تیرا تو دل تو
یوں۔ اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ششانت نے اور پروڈیوسر ہیں کرن جوہر۔ ایک بھارتی ویب سائٹ glamsham.com پر شائع ہونے والے ایک جائزے میں کہا گیا ہے کہ اس فلم کے میکرز پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم سپر ہٹ فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کو جدید انداز کا ٹریبیوٹ ہے، بلکہ یہ ٹریبیوٹ سے کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ فلم میں کئی مرتبہ شاہ رخ خان اور کاجول کا حوالہ دیا گیا ہے اور پلاٹ میں بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک مشابہت ملے گی۔
مجھے جانے دیجیے باؤ جی، پلیز باؤ جی مجھے جانے دیجیے، پلیز باؤ جی،
بابو جی پلیز چھوڑ
دو۔ یہ ایک رومانٹک کامیڈی فلم ہے اور ایسی فن رائڈ ہے جو آپ کو ہنسائے گی، گدگدائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے ذہن کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے گی۔ یہ بات کتنی سچ ہے آپ فلم دیکھ کر اس کا اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں۔
ڈیڑھ گھنٹے رویا پھر پہلی بار رات کو میں چین سے سویا، ڈیڑھ
वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।
हो कौन तुम लोग?
सर मैं सचिन, ये कोहली और ये सहवाग।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8 और यहाँ हमारे स्टूडियोज के घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। आज सुबह शिमाली वज़ीरिस्तान के कबायली इलाके में अस्करियत पसंदों के एक अहाते पर ड्रोन हमले में कम अज़ कम 20 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक जोई सैदगई के कंपाउंड पर ड्रोन ने 4 मिज़ाइल फायर किए। मज़ीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान के कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान में मुश्तबे अमरीकी ड्रोन हमले में कम अज़ कम 20 मुबैना जंगजू हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक बुध की सुबह दत्ताखेल के गांव जोई सदगे में दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल एक मकान पर 4 मिज़ाइल दागे गए। मिज़ाइल लगने से घर का बेशतर हिस्सा मुनहदम हो गया। हलाक होने वालों की शनाख्त से मुतालिक आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला हुआ वहाँ तक मीडिया की रसाई नहीं। गुज़श्ता हफ्ते भी शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में ड्रोन हमले में एक घर और एक गाड़ी को निशाना बनाया गया था, जिसमें कम से कम 6 शिद्दत पसंद मारे गए थे। पाकिस्तान इन ड्रोन हमलों को मुल्क की सालमियत की खिलाफवर्जी करार देते हुए इनकी बंदिश का मुतालबा करता आया है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ 15 जून से ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब जारी है और इस दौरान होने वाला ये तीसरा मुश्तबे अमरीकी ड्रोन हमला है। दत्ताखेल में अभी ज़मीनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। पाकिस्तानी हुकाम ये कह चुके हैं कि एक ऐसे वक्त जब माली वजीरिस्तान में ज़मीनी कार्रवाई जारी है, इस तरह के मिज़ाइल हमले दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की कोशिशों को पेचीदा बना सकते हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सुबह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने तवील अरसे से जारी लोड शेडिंग के खिलाफ किए जाने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की है, जबकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुख्तलिफ ज़राए से बिजली पैदा करने के मनसूबों को तरजीह दी जा रही है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट है नासिर महमूद की।
शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ एक एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए पेशावर में वाबडा के दफ्तर पहुंचे तो सिर्फ 2 साल पहले का वो मंजर याद आ गया जिसमें पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ बिजली की लोड शेडिंग पर मरकज़ में उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते थे। अब मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इन दोनों जमातों में इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामलों को लेकर कशीदगी पाई जाती है और एक दूसरे पर दुश्मन तराजियों का सिलसिला भी जारी है। परवेज खटक ने मुजाहिरीन से खिताब में बिजली के बहरान का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को करार देते हुए इल्जाम आयद किया कि धांधली से बनने वाली हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं।
ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि ये गलती सारी मुस्लिम लीग नून और उनकी हुकूमत का है। उनके साथ जो इत्तेहादी हैं सब मिले हुए हैं, उनको मुल्क के मुस्तकबिल का फिक्र नहीं। अगर इस मुल्क के मुस्तकबिल का फिक्र होता तो आज कोयले से बिजली क्यों पैदा होती, आज विंड से क्यों बिजली पैदा कर रहे हैं, आज सोलर से क्यों बिजली पैदा कर रहे हैं, जब पानी से सस्ती तरीन बिजली बन सकती है। इस सूबे में 1 रुपए भी नहीं लगा रहे, हम 4 रुपए में बिजली पैदा करते हैं और ये 14-15 बार पैदा करना चाहते हैं।
तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को इस्लामाबाद में एक एहतजाजी मार्च का भी ऐलान कर रखा है जिससे उसके बकौल धांधली की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, लेकिन हुकुमरान जमात के अहदेदारान बशमूल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अवाम को मुजाहरे और एहतजाजी धरनों से खौफजदा ना होने का मशवरा देते हुए कहते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत विरसे में मिलने वाले मसाइल हल करने में लगी हुई है और अवाम को आइंदा आने वाले बरसों में इन कोशिशों के समरात मिलना शुरू हो जाएंगे। बुध को भी एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त होने वाली लोड शेडिंग माजी में होने वाली लोड शेडिंग से कम है और उनकी हुकूमत ने बिजली के पैदावार के बड़े मंसूबों का आगाज कर दिया है ताकि बिजली के बहरान से निपटा जा सके।
इस पे पहली दफा संजीदगी के साथ इस मसले पे काम हो रहा है और मैं आपको ये बताऊं, मैं फिलहाल आपको सबस भाग नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इंशाल्लाह जिस मंसूबे पर हम अमल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, शायद हमारे इस दौर में ना आए, उसके बाद आ सकता है, आएगा जरूर इंशाल्लाह, जब बिजली जो है आज के मुकाबले में ज्यादा सस्ती हो जाएगी اور آپ کو زیادہ سستی بجلی مہیا کی جائے گی ملک کے اندر۔
مبصرین کا کہنا ہے کہ ملک میں توانائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے نئے پیداواری منصوبوں کے علاوہ موجودہ بجلی گھروں کی پیداوار میں اضافے سمیت بجلی کی ترسیل کے نظام میں اصلاحات ناگزیر ہیں، جبکہ بجلی کی چوری کو روکنا بھی ضروری ہے۔ امریکہ بھی پاکستان میں توانائی کے بحران پر قابو پانے کے لیے معاونت کرتا آ رہا ہے، جس میں بجلی گھروں کی استعداد کار بڑھانے اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو مؤثر بنانے میں اعانت بھی شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی جانب سے بلا اشتعال کی جانے والی فائرنگ سے اس کا ایک سرحدی محافظ ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کے مطابق اس نے جوابی فائرنگ کی ہے۔ سری نگر سے یوسف جبیل تفصیل بتاتے ہیں۔
بدھ کو جموں میں بھارتی عہدیداروں نے بتایا کہ مقامی وقت کے مطابق تقریباً 11:40 پر پاکستانی رینجرز نے بھارت پاکستان بین الاقوامی سرحد پر واقع ارنیا رنبیر سنگھ پورہ علاقے میں اس کے یعنی بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے یا بی ایس ایف کی اگلی چوکیوں کو ہلکے ہتھیاروں سے ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں ایک سپاہی سنجے دھر ہلاک اور ایک انسپیکٹر سمیت 3 سپاہی زخمی ہو گئے، جبکہ ایک شہری کے بھی گولی لگی۔ عہدیداروں کے مطابق پاکستانی فائرنگ بلا اشتعال تھی، تاہم اس کا ان کے بقول مناسب جواب دیا گیا اور آخر اطلاع آنے تک طرفین کے درمیان فائرنگ کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے جاری تھا۔ ادھر پاکستانی عہدیداروں نے کہا کہ فائرنگ کی شروعات بھارت نے کی۔ ان کے مطابق بی ایس ایف نے سیالکوٹ سیکٹر پر چناب رینجرز کے ٹھکانوں کو فائرنگ کر کے نشانہ بنایا۔ اس اچانک اور بلا اشتعال حملے کے بعد پنجاب رینجرز نے بھی جواب میں فائرنگ کی اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ جموں میں پولیس ذرائع نے بتایا کہ شام کو تقریباً 5 پاکستانی رینجرز نے پھر فائرنگ کی، جو 10 تک جاری رہی، تاہم اس میں بھارتی علاقے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اگرچہ دونوں ملکوں کے درمیان نومبر 2003 میں کشمیر کی سرحدوں پر فائر بندی کا ایک سمجھوتا طے پایا تھا، بھارت اور پاکستان کی افواج ایک دوسرے پر اسے توڑنے کا الزام عائد کرتی رہی ہیں۔ پیر کو بی ایس ایف اور پاکستانی رینجرز کے مقامی کمانڈوں کے درمیان بین الاقوامی سرحد پر، جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، کہ رام گڑھ سیکٹر کے جبلیاں پوسٹ پر ایک فلینگ میٹنگ بھی ہوئی تھی، جس کے دوران اس طرح کے واقعات کو پیش آنے سے روکنے کے لیے بات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے پاکستان اور بھارت دونوں نے کشمیر میں کنٹرول لائن پر فائرنگ اور مارٹر شیلنگ کے واقعات کے پیش آنے پر ایک دوسرے سے باضابطہ احتجاج کیا تھا۔ دریستان سری نگر میں ایک فوجی گاڑی اور ایک ٹیکسی کار کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 7 شہریوں کی ہلاکت کے بعد شہر کے بعض علاقوں میں لوگوں نے بھارت اور بھارتی فوج کے خلاف مظاہرے کیے۔ پولیس اور فوج نے ہوا میں فائرنگ کر کے اشکاور گیس چھوڑ کر اور بانس کے ڈنڈے چلا کر مظاہرین کو منتشر کیا۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس نے فوجی ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کی گاڑی کو ضبط کیا گیا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
افغان صدر حامد کرزئی کا کہنا ہے کہ انہوں نے ووٹنگ کے عمل کے دوران دھاندلی کے الزامات کے بعد امریکی ثالثی میں ملک کے صدارتی انتخابات کے دوسرے دور میں ڈالے جانے والے ووٹوں کی جانچ پڑتال کو بادل ناخواستہ قبول کیا ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ارون پانڈے کی رپورٹ صفیہ کاظم کی زبانی۔
وائس آف امریکہ کی افغان سروس کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں صدر کارزائی نے کہا کہ انہوں نے معاہدے کا خیر مقدم نہیں کیا، لیکن افغانستان میں حالیہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اسے کڑوی گولی سمجھ کر قبول کیا ہے۔
I accepted it because I wanted to get past the stage very quickly.
انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اس لیے قبول کیا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ یہ مرحلہ تیزی سے گزر جائے، کیونکہ الیکشن نے پہلے ہی ملک کا بہت سارا وقت لے لیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنا طویل انتخابی عمل نہیں ہوتا، اور اسے صحیح بھی کیا جانا چاہیے، کیونکہ افغان عوام اپنے نئے صدر کا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ 14 کو ہونے والے انتخابات میں عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی دونوں امیدواروں نے جیتنے کا دعویٰ کیا، جس کے بعد ملک میں کشیدگی بڑھ گئی۔ افغانستان کے سابق وزیر خارجہ عبداللہ نے ان نتائج کو مسترد کر دیا جس میں دھاندلی ہونے کے سبب غنی کو 10 ووٹوں سے سبقت حاصل تھی۔ انہوں نے کہا کہ غنی، انتخابی عہدیداروں اور صدر کارزائی نے ووٹنگ میں دھاندلی کرنے کے لیے ساز باز کی۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری 12 کو کابل گئے، جہاں انہوں نے غنی اور عبداللہ سے تبادلہ خیال کیا، اور دونوں امیدوار اقوام متحدہ کی نگرانی میں 80 ووٹوں کی جانچ پڑتال کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے کے تحت نیا صدر فوری طور پر ایک متحد حکومت تشکیل دے گا۔ امریکہ کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ ووٹوں کی جانچ پڑتال کا جو بھی نتیجہ نکلے، جو امیدوار فتح حاصل کرے گا افغانستان کی نئی حکومت میں حسب ضابطہ کردار ادا کرے گا۔ صدر کارزئی نے وائس آف امریکہ سے کہا کہ انہوں نے قومی اتحاد کی ایک حکومت قائم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام افغان عوام کو چاہیے کہ وہ اپنی نئی حکومت میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ ان رپورٹوں کو دیکھ کر جن میں دونوں امیدواروں نے پارلیمانی جمہوریت قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے زیادہ محتاط انداز رکھا۔
In order for Afghanistan to have a parliamentary form of government, we must before that make sure that
انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پارلیمانی طرز کی حکومت قائم کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہوگا کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں اور ملک میں سرکاری خدمات کے شعبوں کا سیاست سے کوئی واسطہ نہ ہو اور انہیں قانونی تحفظ حاصل ہو۔ مسٹر کارزئی نے کہا کہ فوج اور عدالت جیسے اداروں میں بھی سیاست کا کوئی دخل نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو صدارتی نظام سے پارلیمانی نظام میں منتقلی کے لیے اب بھی ضروری ہے کہ ان اداروں کو مضبوط کیا جائے، ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں تبدیلی آ رہی ہے اور ان کا 10 سالہ دور خاتمے پر ہے۔ کارزئی نے وائس آف امریکہ سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی انجام ہو وہ افغانستان کے آئندہ لیڈر کے پیچھے ثابت قدمی سے کھڑے ہوں گے۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
طوفان راماسن فلپائن میں تباہی مچانے کے بعد اب شمالی ویتنام یا چین کے ہینان جزائر کی طرف بڑھ رہا ہے اور امید ہے کہ جنوبی بحیرہ چین پار کرتے ہوئے اس کی رفتار میں اضافہ ہو جائے گا۔ فلپائن کے شمال میں سمندری طوفان کے 22 10 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ تیز ہوائیں چلنے اور بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ طوفان کے 22,70,000 سے زائد افراد علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ حکام کے مطابق بدھ کو سمندری طوفان کے 22 گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور درخت گر گئے۔ عہدیداروں کے مطابق دارالحکومت مینیلا میں 250 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں۔ بارشیں اور تیز ہواؤں کے 22 متاثر علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ کچھ لوگوں کی ہلاکت درخت اور بجلی کے پول گرنے سے ہوئی، جبکہ لیوسینا شہر میں دیوار گرنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ بعض لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، جس سے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ طوفان سے قبل ہی فلپائن کے شمال مشرق سے ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تھے۔ انتظامیہ نے سیلابوں اور زمینی تودے گرنے کے باعث علاقہ چھوڑنے والے لوگوں کو خصوصی مراکز میں منتقل کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ درجنوں پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ اسکول اور تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ بحری راستے بھی بند کر دیے گئے ہیں، جس سے کشتیوں کے ذریعے سفر کرنے والے سینکڑوں افراد پھنس گئے ہیں۔ شام کے صدر بشار الاسد نے 7 سال کی نئی مدت کے لیے حلف اٹھا لیا ہے۔ ایک ماہ پہلے انہوں نے صرف حکومتی کنٹرول والے علاقوں میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی۔ بشار الاسد نے دمشق میں صدارتی محل میں ہونے والی ایک تقریب میں بدھ کے روز حلف اٹھایا، جس میں پارلیمنٹ کے اراکین نے شرکت کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مغربی اور عرب ملکوں کو خبردار کیا جو بقول ان کے دہشت گردوں کی مدد کر رہے ہیں، اور کہا کہ اس کی انہیں بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ جون کے انتخابات میں مسٹر اسد نے 89% ووٹ حاصل کیے تھے اور کم از کم 1 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالے۔ مارچ 2011 میں ایک پرامن احتجاجی مارچ سے شروع ہونے والی لڑائی میں 1,70,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، 29 لاکھ افراد دوسرے ملکوں کو نقل مکانی کر گئے ہیں، جبکہ 65 لاکھ ملک کے اندر ہی بے گھر ہو گئے ہیں۔ مالی حکومت کے نمائندوں اور طوارق علیحدگی پسند باغیوں کے درمیان امن بات چیت ہمسایہ ملک الجزائر میں شروع ہو گئی ہے۔ بات چیت کا مقصد حتمی امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے مذاکرات کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ مالی نے 2012 کے بعد سے استحکام حاصل کرنے کی جدوجہد شروع کر رکھی ہے، جب باماکو میں تختہ الٹنے کی کارروائی ہوئی تھی۔ اس کے باعث طوارق باغیوں اور بعد میں القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں نے ملک کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ فرانس کی قیادت میں فورسز نے پچھلے سال ان جنگجوؤں کو مار بھگایا، لیکن تشدد ابھی جاری ہے۔ پیر کے روز ایک خود کش بم دھماکے میں 1 فرانسیسی فوجی ہلاک ہو گیا۔ جاپان کے جوہری توانائی کے نگراں ادارے نے کہا ہے کہ جوہری توانائی پلانٹ پر ان 2 ری ایکٹرز کو دوبارہ چلا دیا گیا ہے جو فوکوشیما جوہری پلانٹ پر اخراج کے باعث 3 سال پہلے بند کر دیے گئے تھے۔ جوہری توانائی کے اس نگراں ادارے نے کیوشو الیکٹرک پاور پلانٹ کے نئے حفاظتی اقدامات کو محفوظ قرار دیا۔ یہ جاپان کا پہلا جوہری پلانٹ ہوگا جو نئے سخت ضابطوں کے تحت دوبارہ کام شروع کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بدھ کو بھی غزہ کی پٹی میں اپنی فضائی کارروائی جاری رکھی ہے۔ اسرائیل نے مصر کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو قبول کرنے کے بعد اپنی فضائی کارروائیاں روک دی تھیں، لیکن حماس کی طرف سے جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کرنے کے بعد اس نے کارروائیاں دوبارہ شروع کیں۔ بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں اسرائیل مخالف مظاہرے ہوئے۔ مظاہروں میں شامل زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اور علاقائی سیاسی جماعتوں کے حامی بھی بڑی تعداد میں باہر نکلے اور غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے جنگی جہازوں کی بمباری پر احتجاج کیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں اسرائیل مخالف جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں کے خلاف بڑھتے ہوئے عوامی غم و غصے کے بیچ بدھ کو بھارتی کشمیر کی حکمران نیشنل کانفرنس کے کارکنوں اور حامیوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا۔ جلوس کی قیادت پارٹی کے ایک سینئر لیڈر اور صوبائی وزیر اعلی عمر عبداللہ کے چچا شیخ مصطفیٰ کمال کر رہے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت اور پاکستان کے سرینر کے ووپکار روڈ پر واقع گرمائی ہیڈ کوارٹر تک پیش قدمی کی تاکہ مبصرین کو ایک یادداشت پیش کی جا سکے۔ تاہم مبصرین نے یادداشت لینے سے یہ کہہ کر انکار کیا کہ ایسا کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اس پر مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف جم کر مظاہرہ کیا اور اس کے خلاف نعرے لگائے۔ اس سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے کارکنوں اور حامیوں نے سرینگر کی اہم سڑکوں پر احتجاجی جلوس نکالا اور پھر شہر کے ایک ایسے علاقے میں مظاہرہ کیا جہاں اکثر مقامی اخبارات اور نامہ نگاروں کے دفاتر واقع ہیں۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں جو کتبے اٹھا رکھے تھے ان پر غزہ پر اسرائیلی حملوں کی مذمت میں عبارت جلی حروف میں درج کی گئی تھی۔ اس موقع پر بی جے پی کے مقررین نے کہا کہ وہ ان کے بقول فلسطینیوں کے خلاف بربریت پر خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ حالانکہ ادھر نئی دہلی میں بی جے پی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں غزہ کی صورتحال پر یہ کہہ کر بحث کرنے کی اجازت نہیں دی کہ اسے بھارت کے اسرائیل اور فلسطین کے ساتھ تعلقات پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ سرینگر میں اس سے پہلے حزب اخلاق کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، صحافیوں اور بعض تجارتی اور سرکاری ملازمین کی انجمنوں کے اہتمام سے بھی اسرائیل مخالف مظاہروں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مظاہرے سرینگر کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبہ جات میں کیے گئے ہیں اور عہدیداروں نے کسی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے تمام حساس مقامات پر حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سرینگر۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے خلاف سخت اقدامات کرے۔ مسٹر پوروشینکو کی ویب سائٹ کے مطابق یہ بات انہوں نے یورپی کونسل کے صدر ہرمن وین رومپیو سے گفتگو میں کہی۔ پوروشینکو نے وین رومپیو کو ان نئے شواہد کے بارے میں بھی آگاہ کیا جن کے مطابق مبینہ طور پر سرحد پار روس سے باغی فوجی بھاری فوجی ساز و سامان اور اسلحے کے ساتھ یوکرین میں داخل ہوئے۔ انہوں نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کی حمایت کے لیے اپنی مضبوط پوزیشن کا اظہار کرے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بدھ کو برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں کا اجلاس ہونے والا ہے۔ برسلز میں موجود سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ توقع ہے کہ یورپی یونین کے رہنما روس پر ممکنہ طور پر نئی پابندیوں کی اجازت دے سکتے ہیں۔ یوکرین روس پر الزام عائد کرتا آیا ہے کہ وہ اس کے مشرقی علاقوں میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کر رہا ہے اور اس نے روس کی سرحد پار کرنے والے باغیوں کی طرف سے بھی اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ماسکو ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ پوپ فرانسس نے وسطی امریکہ سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تنہا پہنچنے والے ہزاروں تارکین وطن بچوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک خط میں کہی جو میکسیکو سٹی میں ویٹیکن کے زیر اہتمام منعقد کانفرنس میں پڑھ کر سنایا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل یا یو این ایچ آر سی کے ختم ہونے والے 26ویں اجلاس میں کئی اہم نتائج سامنے آئے۔ کونسل نے یوکرین میں انسانی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اپنی طرز کی پہلی قرارداد پیش کی جس میں پورے یوکرین میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے اور اس حوالے سے تعاون کا مطالبہ کیا گیا۔ جبکہ روس کے زیر قبضہ چلے جانے والے علاقے کرائمیا اور یوکرین کے مشرقی حصوں میں علیحدگی پسندوں کے ہاتھوں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے لیے امریکی سفیر کیت ہارپر کا کہنا تھا کہ یہ قرارداد اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر کے لیے یوکرین میں ایک زیادہ مستحکم کردار کا موقع فراہم کرے گی۔ امریکی سفیر کیت ہارپر کے الفاظ،
It will also help in geotechnical assistance in the sense of aiding to understanding how do you address problems.
اس قرارداد کی مدد سے تکنیکی امداد کی فراہمی میں آسانی ہوگی، یعنی امداد کی فراہمی کے لیے بہترین طریقہ کیا ہو یا امداد کی فراہمی کے راستے میں درپیش مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ کبھی کبھار یہ مشکلات ریاستی اداروں کی پیدا کردہ ہوتی ہیں اور زیادہ تر غیر ریاستی عناصر کی پیدا کردہ۔ سوال یہ ہے کہ ان مشکلات سے کیسے نمٹا جائے، اور ایسے کام کرنے کا ہائی کمشنر کے دفتر کو گہرا تجربہ ہوتا ہے۔ انسانی حقوق کونسل نے شام کے بحران کے حوالے سے 14ویں قرارداد منظور کی، جس میں انسانی حقوق کی سنجیدہ خلاف ورزیوں اور شام میں بین الاقوامی انسانی امداد کے قوانین کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ انہیں بین الاقوامی عدالت انصاف تک لے جانے کی مثالوں کی کمی کی بھی شکایت کی گئی ہے، اور بین الاقوامی برادری کے اس مطالبے کا اعادہ کیا گیا ہے کہ شام میں امدادی سامان مہیا کرنے کے لیے بلا رکاوٹ رسائی مہیا کی جائے۔ امریکی سفیر کیت ہارپر کہتے ہیں، اسد حکومت ایک قاتلانہ حکومت ہے، وہ خود اپنے عوام کو قتل کر رہی ہے، اور اس لیے ہم کونسل کی سطح پر ان پر سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے جو بھی دباؤ ڈالیں، میرے خیال میں یہ وہی اقدام ہے جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جب ہم انسانی حقوق کی ایسی سنگین خلاف ورزیوں کو دیکھتے ہیں تو کونسل پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھے۔ کونسل نے اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے اور اپنے رد عمل میں مسلسل اضافہ کرتی رہتی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم نے قرارداد کے پیراگراف میں اندرونی یا بین الاقوامی محکمہ انصاف کی مدد سے احتساب کا مطالبہ کیا ہے۔ جنوبی سوڈان کے حوالے سے انسانی حقوق کونسل نے ایک متفقہ قرارداد منظور کی ہے، جس میں دسمبر سن 2013 کے وسط سے لے کر اب تک ہونے والی ٹارگٹ کلنگ، بچوں کی جنگ کے لیے غیر قانونی بھرتی، جنسی تشدد اور ریپ کے واقعات سمیت انسانی حقوق اور انسانی امداد کے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس اجلاس کے نتائج سے امریکہ کی انسانی حقوق کونسل کے ساتھ بھرپور وابستگی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جہاں امریکہ مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے مختلف ملکوں کے ساتھ مل کر انسانی حقوق سے متعلق فوری اہمیت کے معاملات پر توجہ دے سکتا ہے، جبکہ امریکہ کی قیادت انسانی حقوق کونسل کو انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کی بین الاقوامی کوششوں کی صفحہ اول میں رکھنے کی کوششیں جاری رکھ سکتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ 20ویں صدی کے وسط میں امریکہ کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ سڑکوں کے کنارے تعمیر کیے گئے چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر اور عجائب خانے ہوا کرتے تھے۔ انہیں ہائی ویز پر اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ جب لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دور کے مقامات کی سیر کے لیے نکلیں تو راستے میں ان تفریحی مقامات کا بھی دورہ کریں۔ ان میں سے زیادہ تر دلکش مناظر اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ورجینیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اب بھی بہت سے سیاح جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈائناسور لینڈ، جو کہ واشنگٹن سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر درجنوں چھوٹے اور بڑے ڈائناسور استادہ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہاں سچ مچ کے ڈائناسور آباد ہیں؟ نہیں، یہ ڈائناسور لینڈ اصل میں ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پر جا بجا ڈائناسور کے مختلف 50 مجسمے رکھے گئے ہیں۔ ہر ڈائناسور لکڑی کے ایک فریم پر بنایا گیا ہے، جس کے ارد گرد لوہے کی تار اور فائبر گلاس ہے، اور انہیں مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ ڈائناسور لینڈ 51 برس قبل تعمیر کیا گیا۔ پہلے پہل یہاں پر گفٹ شاپ تعمیر کی گئی، جس کے مالک جوزف گریسی تھے۔ انہوں نے ہاتھی نما جانور کا ایک بہت بڑا مجسمہ اپنی شاپ کے باہر نصب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاپ کے ساتھ ڈائنوسور کے مجسمے بھی نصب کیے اور اسے ڈائنوسور لینڈ کا نام دیا گیا۔ جب گریسی 1987 میں انتقال کر گئے تو ان کی بیٹی یوان لائٹ اور ان کے خاندان والوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔
All of us have been really involved with this and my kids worked here, my grandkids work here.
ہم سب یہاں کام کرتے ہیں، میرے بچے، میرے پوتا پوتی یہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے پوتے یوان لائٹ جو یہیں بڑے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔
We try to keep the old Americana feel around here. We're not meant to be a museum. We're meant to be a roadside attraction.
ہم چاہتے ہیں کہ پرانے امریکہ کا احساس یہاں موجود رہے۔ یہ میوزیم نہیں ہے، یہ سڑک کنارے ایک تفریحی مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رک کر لطف اندوز ہوں۔
Megalosaurus was 10 to 12 feet tall.
حال ہی میں اس پارک میں ڈائنوسور کے نئے مجسمے شامل کیے گئے ہیں جو حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر بچے اور بڑے دونوں بڑے شوق سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچپن میں یہاں آتے رہے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی یہاں لا رہے ہیں۔
When I was little, we got one of these.
یہاں کی گفٹ شاپ کو حال ہی میں امریکہ میں تحفے تحائف خریدنے کے 10 بہترین مقامات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے متعدد چھوٹے چھوٹے سووینئرز رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی۔ ڈائنوسور لینڈ میں آنے والے سیاحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ہفتے کی شام آسمان پر جو چاند نمودار ہوا وہ عام چودھویں کے چاند سے نسبتاً زیادہ بڑا اور زیادہ روشن تھا۔ اس چاند کو سائنسی اصطلاح میں سپر مون کا نام دیا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق سپر مون کا یہ دلکش نظارہ اس سال موسم گرما کے دوران 3 بار دیکھا جا سکے گا۔ اگرچہ ہر قمری مہینے کی 14 تاریخ کو چاند اپنی شکل مکمل کر لیتا ہے، لیکن فلکیات سے وابستہ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ چاند اپنے مدار میں گردش کرتا ہوا اس حصے میں داخل ہو جائے جو ہماری زمین سے نزدیک ہو، اور اگر اس وقت چاند کی شکل مکمل ہو تو یہ زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ انسانی آنکھ چاند کی روشنی سے زیادہ اس کے حجم کی تبدیلی کو محسوس کر سکتی ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ چاند جس وقت بیضوی مدار کے اس حصے میں ہوتا ہے جسے پیریجی کہتے ہیں، تو یہ مدار کی انتہا کہلانے والے حصے اپوجی کے مقابلے میں زمین سے 50,000 کلومیٹر زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تاہم ماہرین فلکیات کے مطابق 12 جولائی کی نسبت 10 اگست کو آسمان پر نمودار ہونے والا چاند کہیں زیادہ روشن اور بڑا ہوگا، کیونکہ اس روز چاند کی زمین سے مسافت 12 جولائی کی نسبت 863 میل مزید گھٹ جائے گی۔ علاوہ ازیں، جو لوگ اس سال ان دونوں سپر مون کے دلکش نظاروں سے محروم رہ جائیں گے، ان کے لیے 9 ستمبر کی رات موزوں ہوگی جب وہ تیسری بار آسمان پر جلوہ گر ہونے والے سپر مون کا دیدار کر سکیں گے۔ یو ایس نیول آبزرویٹری کے جیف چیسٹر نے ناسا سائنس کو بتایا ہے کہ سپر مون کا معاملہ سورج گرہن یا علم حیت سے وابستہ سرگرمیوں سے مختلف نوعیت کا ہوتا ہے۔ سورج گرہن کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جبکہ سپر مون ہر 13 ماہ اور 18 دن کے وقفے سے دیکھے جاتے ہیں۔ گزشتہ برس سپر مون کی خبریں اس وقت اخباروں کی شہ سرخیوں کا حصہ بنی تھیں جب جون میں نمودار ہونے والا چودھویں کا چاند 14% بڑا اور 30% زیادہ روشن ظاہر ہوا تھا۔ ماہرین نے کہا ہے کہ چاند جتنا زیادہ زمین سے نزدیک ہوتا ہے، اس کی کشش ثقل سمندر کی لہروں کو اپنی جانب کھینچتی ہے، جس سے سمندر میں مد و جزر کی کیفیت یا تلاطم پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جانب ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ چاند کی پوری شکل انسان کی نفسیاتی کیفیت پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ قدیم کہاوتوں میں چودھویں کے چاند کو انسان کی بے خوابی کے ساتھ بھی منسلک کیا جاتا ہے، لیکن سائنسدانوں کی رائے اس بارے میں منقسم ہے۔ لیکن ایک انتہائی کنٹرول تحقیق کا نتیجہ اس قدیم نظریے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ سویڈن سے تعلق رکھنے والے محقق مائیکل سمتھ نے انکشاف کیا ہے کہ چاند کی پوری شکل انسان کی نیند کے قدرتی عمل یا حیاتیاتی گھڑی پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورے چاند کی راتوں میں ہم پر نیم بیداری کی کیفیت طاری رہتی ہے، اور اس رات نیند کا دورانیہ عام دنوں کی نسبت 25 منٹ کم رہتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چلانی، پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر راب میکلین۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا ان دی نیوز، جسے آج پیش کر رہی ہیں نفیسہ ہود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل۔